yes, those who are against will say no.
Afghanistan, no. Argentina, abstention. Ethiopia, abstain. France, yes.
I am confident on the way you will behave in a so serious decision taken by this assembly, because I am decided not to allow anybody to interfere in our decision.
The United States, yes. Paraguay, yes. United Kingdom, abstain. United Kingdom, abstain. United Kingdom, abstain.
South Africa.
فلسطین کی عرب اور یہودی ریاستوں میں تقسیم کے بارے میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی ووٹنگ کے اجلاس میں برطانیہ کی رائے غیر جانبدار تھی. یہ کہ کیوں صہیونیوں کا سب سے بڑا حامی ان کی نسبت اتنا لاپرواہ ہو گیا تھا ایک دلچسپ حکایت رکھتا ہے. بالکل دنیا کے سب سے سنسنی خیز کھیل کی طرح جو انہی انگریزوں کی ایجاد تھی. اٹھارہ سو ستانوے میں برجستہ یہودی شخصیات سوئٹزرلینڈ کے شہر بول میں اکٹھے ہوئے تاکہ اپنے لیے ایک قومی وطن بنائیں. اس اجتماع کا مفکر اور گروپ لیڈر ہالینڈ کا ایک اخباری نامہ نگار تھیوڈور ہرٹزل تھا. ہرٹزل اور اس کے دوستوں کو ایسے باثر اور سرمایہ دار شخصیات کی حمایت حاصل تھی جن کی دولت کے ساتھ بہت سے کام کیے جا سکتے تھے. انہی شخصیات میں سے ایک روچلڈ تھا. ایسا انگلش یہودی سرمایہ دار جو اس وقت دنیا کی سپر پاور حکومت برطانیہ میں اپنا نام اور مقام رکھتا تھا. روچلڈ کے توسط سے برطانیہ نے وعدہ کیا کہ اپنی طویل نو آبادیوں میں سے یہودیوں کو کوئی جگہ دے. لیکن یہاں ایک چھوٹی سی مشکل تھی. یہودی جو جگہ چاہتے تھے وہ اس کا پہلے سے ہی انتخاب کر چکے تھے. یہی وجہ تھی کہ ہرٹزل جو یوگنڈا اور ارجنٹائن کے لیے برطانیہ سے بحث و مباحثہ کیا کرتا تھا ایک خائن سمجھا جانے لگا. جس جگہ وہ ہاتھ رکھ چکے تھے وہ فلسطین تھی. حالانکہ برطانیہ کی دارالحکومت لندن میں بادل اور دھند کی وجہ سے سورج کم ہی نظر آتا تھا, وہاں کے لوگ ہمیشہ اسی بات پر خوش رہتے تھے کہ ان کی عظیم سلطنت میں سورج کبھی غروب نہیں ہوتا. برطانوی یہودی یہ سمجھ رہے تھے کہ برطانیہ اس دنیا میں جو چاہے کر سکتا ہے, حتیٰ ان کو فلسطین بخشنے جیسا کام بھی. وہ جگہ جو بالکل بھی برطانیہ کی نو آبادیوں میں سے نہ تھی. اس کے باوجود برطانیہ مضبوط اور منظم فوج رکھتا تھا لیکن اس کے تجربہ کار فوجی ایک لمبے عرصے میں یہ بات جان چکے تھے کہ ہر کام زور زبردستی سے نہیں کیا جانا چاہیے. وہ اس کام میں کافی مہارت رکھتے تھے کہ کس طرح اقوام کے سر کاٹے جائیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ ایک وقت تھا کہ یہی پختہ کار فوجی برطانیہ کی نو آبادیوں میں پھیلاؤ کے لیے گھنٹوں گھوڑوں پر بیٹھے ہندوستانی جوشیلے سپاہیوں کے ساتھ جنگ کر چکے تھے۔ لیکن آہستہ آہستہ کشور کشائی کے لیے بھی مہذب انداز کی ضرورت تھی۔ سالوں میں ایک اہم اتفاق پیش آیا، مشرق وسطی میں خام تیل کی دریافت ہوئی۔ مشرق وسطی مشرق و مغرب کے لیے صرف ایک رابطے کا پل ہی نہ تھا بلکہ دنیا کے لیے توانائی کا معدن بھی تھا۔ اب وقت آ چکا تھا کہ عظیم برطانیہ دوسری استعماری طاقتوں کے ساتھ مل کر اپنے جہازوں کے انجن سٹارٹ کرے اور جلدی سے مشرق وسطی کی طرف حرکت کرے۔ فلسطین جب یہودیوں کی نظر میں آیا، اس وقت وہ خلافت عثمانی کا حصہ تھا۔ تب برطانیہ کے پاس کوئی وجہ نہ تھی کہ محض یہودیوں کی خوشامد کے لیے عثمانیوں سے بگاڑ لیں، لیکن اب خام تیل کی دریافت کے بعد برطانیہ خود بھی مشرق وسطی میں ایک نیا کھیل شروع کرنے کے لیے تیار نظر آ رہا تھا۔ برطانیہ کا کھیل زور پکڑ رہا تھا کہ ہرٹزل مر گیا۔ اس کی جگہ برطانیہ کے ایک یہودی نے پر کی ڈاکٹر ہیم وائزمن، جو کہ مانچسٹر یونیورسٹی کا استاد بھی تھا۔ وائزمن نے بہت کوشش کی کہ برطانیہ کی جیب سے عثمانی خلیفہ کو رشوت ادا کر کے فلسطین میں یہودیوں کی ہجرت کے لیے اس کی رضامندی حاصل کرے، مگر وہ ایسا نہ کر سکا۔ بلکہ اس کا یہ کام باعث بنا کہ عثمانی خلیفہ برطانیہ کے عزائم کو جان کر برطانیہ کے رقیب یعنی جرمنی کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائے۔ اس وقت فلسطین عظیم عثمانی سلطنت کا حصہ تھا۔ عالمی جنگ کے پہلا گولہ فائر ہوتے ہی برطانیہ اور جرمنی کے سپاہیوں نے ایک دوسرے کے مد مقابل صف بندی کر دی۔ برطانیہ کا سامنا صرف جرمنی سے نہ تھا بلکہ عثمانی فوج سے بھی جنگ کرنا برطانیہ کے لیے کوئی تڑنا والا نہ تھا۔ لہذا برطانیہ نے ایک بڑی چال چلی۔ عثمانی خلافت کی حکومت میں شامل عربوں کی ترک عثمانی حکومت سے جدائی اور عربوں میں استقلال طلبی کی تشویق۔ اس مقصد کے لیے برطانیہ فیصل اور اس کے باپ شریف حسین کے پیچھے گیا، جو حجاز میں عثمانی حکومت کی طرف سے گورنر تھے۔ انہوں نے اس باپ بیٹے کو وسیع و عریض عربی سرزمین کا لالچ دیا جو عثمانی حکومت کے ٹوٹنے سے ان کو حاصل ہونی تھی۔ برطانوی حکومت کے نمائندے مکمون نے مصر میں شریف حسین سے ملاقات کی اور معاہدہ کیا کہ ایک علیحدہ عربی ملک بنانے میں عربوں کے حق کی حمایت کرے گا۔ شریف حسین اور اس کا بیٹا برطانیہ کی اس سازش میں آ گئے اور عربی تحریکوں کے ساتھ رابطہ کرنے لگے تاکہ انہیں عثمانی حکومت کے خلاف جنگ پر ابھارے۔ 5 جنوری 1916 کے دن شریف حسین اور فیصل نے عثمانیوں کے خلاف قیام کا پیغام دیا۔ یوں برطانیہ عرب کی تلوار سے عثمانیوں کو شکست دینے میں کامیاب ہو گیا۔ عثمانی حکومت کے خاتمے کے بعد فتح شدہ عربی سرزمینوں کو تقسیم کرنے کی باری آئی۔ ابھی مکموہن اور شریف حسین کے معاہدے کی تحریر بھی خشک نہیں ہوئی تھی کہ برطانیہ اپنے معاہدوں سے مکر گیا۔ اسی عرصے میں برطانیہ کے نمائندے سائکس نے فرانس کے نمائندے پیکو کے ساتھ خفیہ ملاقات کی، جس کا نتیجہ ایک معاہدے کی شکل میں نکلا جو سائکس پیکو پیکٹ کے نام سے مشہور ہوا۔ عراق اور اردن برطانیہ کے حصے میں آیا اور لبنان و شام فرانس کے حصے میں۔ یہ بھی طے پایا کہ فلسطین ان دونوں کی باہمی حکومت کا حصہ ہوگا۔ حیرت کی بات تھی، اس خطے کی اصلی فاتحین عربوں کو ان غنائم سے کچھ بھی نہ ملا۔ ایک بات حتمی تھی کہ پہلی جنگ عظیم کے اختتام پر برطانیہ کامیاب ہوا تھا اور جرمنی کو اپنے جدید اسلحے کے ساتھ شکست دے چکا تھا۔ برطانیہ کا کھیل کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا، لیکن صہیونیوں کی خیانت برطانیہ کی جیتی ہوئی بازی پر تھکاوٹ کے آثار چھوڑ گئی۔ جب برطانیہ جرمنی اور عثمانی حکومت کے ساتھ شدید جنگ میں الجھا ہوا تھا، صہیونی اپنے برطانوی دوستوں کی حمایت کے بجائے جرمنی کے ساتھ راہ و رسم بڑھا چکے تھے، جس کی وجہ سے ان حساس حالات میں توپوں کا رخ برطانیہ کی طرف مڑ سکتا تھا۔ صہیونیوں کی نامردی پر برطانوی وزیر خارجہ بلفور کے چہرے سے اس کی مسکراہٹ کے پیچھے چھپی گہری ناراضگی کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا، لیکن اس نے نومبر 1917 میں برطانوی صہیونی سرمایہ دار روچلڈ کے نام ایک خط لکھ کر اسے راستہ دکھایا۔ روچلڈ ایک طرح کا با اختیار صہیونی نمائندہ تھا۔ یہ غیر قانونی خط بعد میں کئی ایک قانونی فیصلوں کی بنیاد بنا۔ وزارت امور خارجہ نومبر 1917، جناب لارڈ روچلڈ صاحب، میری دلی خواہش ہے کہ حکومت فخیمہ کی ہدایت کی روشنی میں یہودی صہیونیوں کے ساتھ دلی وابستگی کے اس بیانیے کو آپ کے گوشے گزار کروں جسے کابینہ میں پیش کیا گیا اور کابینہ کی متفقہ حمایت حاصل کی گئی۔ حکومت کی رائے اس بات کے ساتھ ہے کہ یہودی عوام کو فلسطین میں بحیثیت قومی یہودی وطن بسایا جائے، اور ہم اپنی تمام تر کوششیں اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ خاص طور پر یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ فلسطین میں یا کسی بھی دوسرے ملک میں غیر یہودیوں کے شہری اور مذہبی حقوق میں، اور اسی طرح یہودیوں کے حقوق اور سیاسی حیثیت میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کا شکر گزار ہوں گا اگر آپ اس بیانیے کو صہیونی کانگریس تک پہنچا دیں۔ آپ کا مخلص آرتھر جیمز بلفور۔ ¶¶ یہ خط بالفور اعلامیہ کے نام سے مشہور ہوا، جسے لکھنے کے بعد برطانیہ کا تمام ہم و غم اپنے سہونی دوستوں کے لیے جدید زندگی کے وسائل مہیا کرنا تھا۔ بلفور کے روچلڈ کو خط لکھنے کے تقریباً ایک ماہ بعد 11 دسمبر 1917 کو جنرل البنز کی کمانڈ میں برطانیہ کی فوج قدس میں داخل ہو گئی اور فوجی حکومت کا اعلان کر دیا۔ جیسا کہ متوقع تھا، البنز نے فلسطین پہنچتے ہی عالمی تحریک سہونی کے مرکز کو قدس منتقل کرنے کے لیے سہونیوں سے رضامندی کا اظہار کر دیا۔ اس کے بعد فلسطین کے دروازوں کو دنیا بھر کے یہودی مہاجرین کے لیے کھول دیا گیا اور یہودی فلسطین آنا شروع ہو گئے۔ آہستہ فلسطین میں بسنے والے مقامی عربوں کی آواز اٹھنا شروع ہوئی۔ برطانیہ سوچنے لگا کہ فلسطینیوں کو راضی کرنے کے لیے فیصل سے مدد حاصل کرے۔ اس کام کا ذریعہ وائز مین تھا، سہونیوں کا رہبر۔ وائز مین پہلے برطانیہ سے فلسطین پہنچا، پھر فیصل سے ملاقات کے لیے شام گیا۔ وہاں اس نے فیصل سے خواہش کی کہ عربوں کو راضی کرے کہ ایک چھوٹا سا یہودی ہمسایہ ملک قبول کر لے، تاکہ اس کے بدلے میں وہ بھی برطانیہ سے اس خواہش کا اظہار کرے کہ وہ ایک طاقتور عربی حکومت کے لیے فیصل کی مدد کرے۔ یہ تجویز فیصل کے لیے پریشان کن تھی۔ اگر صرف فیصل خود ہوتا تو وہ اس تجویز کو فوری قبول کر لیتا، لیکن جیسے اس نے خود وائز مین سے کہا تھا، عربوں کے نزدیک اس کی ایسی حیثیت نہیں تھی کہ ان کی نمائندگی کرتے ہوئے اس قسم کا کوئی وعدہ کر سکے۔ دوسری طرف آہستہ آہستہ فلسطینیوں کا اعتراض باتوں سے بڑھ کر یہودیوں کے ساتھ گلی کوچوں میں مار پیٹ تک پہنچ گیا۔ اس مسئلے کو کس طرح حل کیا جا سکتا تھا؟ شاید پیرس میں بین الاقوامی کانفرنس کے ساتھ۔ یکم جنوری 1919 پیرس امن کانفرنس تشکیل پائی۔ متحدہ سربراہان جو پہلی عالمی جنگ میں کامیاب ہوئے تھے، سب اس کانفرنس میں شرکت کے لیے پیرس پہنچے۔ اس دوران سب سے اہم فیصل اور وائز مین کی ملاقات تھی۔ فیصل نے بالآخر اپنا کام کر دکھایا اور فلسطین میں ایک یہودی مرکز قائم کرنے پر راضی ہو گیا، اس شرط کے ساتھ کہ یہودی مہاجر بھی عرب حکومت کی اطاعت کریں گے۔ یہ ایسی شرط تھی کہ کبھی وقوع پذیر نہ ہوئی، ورنہ اتحادیوں اور سہونیوں کو فیصل کی ضرورت نہ پڑتی۔ پندرہ ماہ بعد 20 اپریل 1920 کو اتحادیوں کی ایگزیکٹو کونسل اٹلی اجلاس میں سائکس پیکو معاہدہ منظر عام پر آ گیا۔ اب ہر کوئی جان گیا تھا کہ عربوں کو عالمی جنگ سے کچھ نہیں ملا اور ہر چیز فرانس اور برطانیہ کے درمیان تقسیم ہو گئی ہے۔ فلسطین کی سرپرستی جو اس وقت تک عالمی اداروں کے پاس تھی، اب رسمی طور پر برطانیہ کے حوالے کر دی گئی۔ کھیل کے فریقین زمین اور گیند کو باہمی رضامندی کے ساتھ تقسیم کر چکے تھے اور کسی کو مداخلت کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ عربی خطے پر برطانیہ اور فرانس کی حاکمیت کے واضح ہو جانے کے بعد عربوں کی طرف سے شور و غل فطری تھا. یہودی مہاجر بھی ان اعتراضات کا مقابلہ کرنے کے لیے شخصی دفاع کی تربیت حاصل کرنے لگے. فرق یہ تھا کہ روش تربیت میں کچھ شدت پسندی تھی جو دفاع کے بجائے حملہ کرنے کے لیے تھی. جولائی 1922 لیگ آف نیشن نے بھی فلسطین پر برطانیہ کے اقتدار کی تائید کر دی. یوں وہ دو اہم کاموں کے لیے رسماً پابند ہو گئے، ایک قومی یہودی وطن کی تشکیل دینا اور دنیا کے یہودیوں کو فلسطین منتقل کرنا. برطانیہ کی نظر میں یہودی قوم کی تشکیل صرف ایک صورت میں ممکن تھی، وہ ایسے کہ یہودی پولیس کو سکھایا جائے کہ ہر طرح کے فلسطینی اعتراض کو اسلحے کے ساتھ دبا دیا جائے. باقی رہ جاتا دنیا کے یہودیوں کو فلسطین میں منتقل کرنا، تو اس مقصد کے لیے برطانیہ نے ایک غیر فوجی حاکم کو اپنی طرف سے فلسطین میں متعین کیا، ایک برطانوی یہودی سیاستدان جس کا نام ہربرٹ سیمول تھا. سیمول نے ان احکامات کے مطابق جو پہلے سے ان کی وزارت خارجہ نے دیے تھے، یہودیوں کو فلسطین منتقل کرنے کے لیے ایک قانون گداز شورا بنائی جس کا نام بہت جلد زبان زدے عام ہو گیا، یہودی ایجنسی. یہ اندازہ لگانا بہت آسان تھا کہ یہ یہودی ایجنسی کیا کیا پروگرام لے کر آئی ہے. اس ایجنسی کی مدد سے 17 سال کے عرصے میں فلسطین ہجرت کر کے آنے والے یہودی آبادی 10 گنا سے زیادہ ہو گئی، 25,000 افراد سے 26,00,000 افراد تک پہنچ گئی. اب مقدس سرزمین میں ہر چیز الٹ ہو چکی تھی. فلسطین کے اصلی رہائشی اپنے شہروں میں آنے جانے کے لیے یہودی پولیس کو شناختی کارڈ دکھاتے اور بدنی تلاشی دیتے. ان برسوں میں فلسطین کی عوام نے کئی بار اپنی زمین پر یہودی ہجرت کے پھیلاؤ پر اعتراض کیا، اور ہر بار یہودی اور برطانوی فوج کے شدید رد عمل کا سامنا کیا. فلسطین کی آبادی کا توازن یہودیوں کے فائدے میں بدلنے کی وجہ سے آہستہ آہستہ فلسطینی عوام حاشیہ نشین ہونے لگی. ان کا جرم صرف ایک تھا، قومی حاکمیت کا تقاضا. فلسطینیوں کی قومی حاکمیت وہ چیز تھی جسے برطانوی نو آبادی کا وزیر ونسٹن چرچل کبھی بھی قبول نہ کر سکتا تھا. چرچل اپنے ایک اعلامیے میں اس انکار کی دلیل اس طرح بیان کرتا ہے کہ برطانیہ کی حکومت فلسطین میں قومی حکومت کی تشکیل کی تائید نہیں کر سکتی، کیونکہ ایک ایسی حکومت بنانا یہودی قومی وطن کے پروگرام کو پسے پشت ڈال دے گا. ایسے اقدامات سے واضح ہے کہ میدان میں گیند یہودی مہاجروں اور ان کے برطانوی حامیوں کے اختیار میں تھا، تاکہ جب چاہیں فلسطینیوں کے دروازے بند کر دیں. اب فلسطینی کیا کر سکتے تھے؟ ان کے پاس ایک ہی راستہ رہ گیا تھا، مسلح جدوجہد. انیس 1936 میں یہ واقعہ پیش آیا کہ فلسطینیوں نے برطانوی اور یہودی فوجی مراکز پر حملہ کیا. برطانیہ ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ اتنی جلدی اس کے ہاتھ فلسطینیوں کے خون سے رنگین ہوں۔ لہذا خطے کے عربی ممالک کے حاکموں سے رابطہ کیا گیا تاکہ وہ ان کے اور فلسطینیوں کے درمیان آئیں، لیکن فلسطینی پیچھے ہٹنے والے نہ تھے۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ انہوں نے قدس کے کچھ حصے کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ یہ وہ وقت تھا جب برطانوی فوج کی گاڑیاں فلسطینی شہروں کی سڑکوں پر اور خاص طور پر قدس میں ظاہر ہوئیں۔ برطانیہ نے اپنی پولیس کی مدد کے لیے چند ایک فوجی دستے اور کچھ فضائی اسکواڈ کے ساتھ ساتھ اردن کے سرحدی گارڈ اور 6,000 یہودی مہاجروں کی فوج سے بھی استفادہ کیا تاکہ 1932 کے فلسطینی عوام کے انقلاب کی سرکوبی کی جا سکے۔ اس کے باوجود فلسطینیوں کا بے پناہ غصہ ایک بارود سے بھرے ڈرم کی طرح تھا جو کسی بھی لحظہ دوبارہ پھٹ سکتا تھا۔ اسی لیے برطانیہ نے اس بار کچھ نرمی کا مظاہرہ کیا۔ نو آبادیوں کا برطانوی وزیر اس وقت لارڈ پاسی فیل تھا۔ اس نے ایک نمائندہ سر جان ہاپ سمسن کو فلسطین کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ سمسن نے فلسطینی عوام کے مطالبات پاسی فیل تک پہنچائے تاکہ وہ ایک اعلامیہ جاری کر کے ان مطالبات کی تائید کرے تاکہ فلسطینی پارلیمنٹ کی تشکیل کے لیے شرائط مہیا ہو سکیں اور یہودیوں کی فلسطین ہجرت محدود ہو سکے۔ برطانیہ نے اس کام کے ساتھ فلسطینیوں کو بھی رام کر لیا اور عراق کے خام تیل کی پائپ لائن کو بھی محفوظ کر لیا جو ان کے بحری جہازوں کے ایندھن کا اصلی منبع تھا۔ لیکن اب وائز مین صہیونیوں کا رہبر تھا جو ناراض تھا۔ برطانیہ کے لیے ہر دو طرف کو خوش رکھنا اہم تھا۔ اس مقصد کے لیے لندن میں کانفرنس کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ لیکن عرب اور صہیونی دونوں ایک دوسرے کو کانفرنس میں برداشت کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں صہیونیوں نے اپنا نیا حامی ڈھونڈ لیا۔ ایک تازہ دم اور تند مزاج سپر طاقت جس کا نام امریکہ تھا۔ کچھ عرصہ بعد دوسری عالمی جنگ بھی شروع ہو گئی۔
gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa.
جنگ کے شروع ہوتے ہی فلسطینی اور خطے کے عرب جو برطانیہ سے مکمل طور پر نا امید ہو چکے تھے اس کے رقیب جرمنی کی طرف چلے گئے، اور یہ ٹھیک وہ وقت تھا جب جرمنی کا نازی لیڈر یعنی ہٹلر نازی نظام کو معطل کرنے کے لیے یہودیوں کی سرمایہ داری کی وجہ سے سخت نالاں تھا۔ مفتی قدس حاج امین الحسینی ہٹلر سے ملاقات کے لیے گیا वो मुलाकात जो बरतानिया और सहूनियों के लिए बहुत पुरमानी थी। यही मुलाकात इस बात का बाइस बनी कि सहूनी दूसरी आलमी जंग में फलस्तीनियों और अरबों को हिटलर के तमाम गुनाहों में शामिल समझे। यहूदियों का कत्लेआम, होलोकास्ट का अफसाना और लोगों को जलाने वाला तंदूर। अलबत्ता इस वक्त अरब सरबराहान जर्मनी के साथ दोस्ती के इजहार पर कोई रुकावट और खौफ महसूस न करते थे, जैसे मिस्र का सद अंदर सादा। बरतानिया ने अरबों के इस रवैये के जवाब में यहूदी फौज की तश्कील का इजाजत नामा जारी कर दिया। रजाकार यहूदी जवानों ने जौक दर जौक भर्ती मराकज में यहूदी फौज में भर्ती के लिए नाम लिखवाए और यहूदी फौज की तकसीम बंदी की गई। लेकिन कोई भी ऐसा इकदाम बाइस न बन सका कि सहूनी दोबारा बरतानिया की तरफ रुख करें। न्यूयॉर्क में बाल्टीफोर इजलास के इनेकाद से मालूम हो गया था कि सहूनी प्रोफेशनल खिलाड़ियों ने फैसला कर लिया था कि हमेशा के लिए न्यूयॉर्क क्लब में ही रहेंगे। वो मुतालबात जिनको बरतानिया ने एलामिया पासीफेल के साथ दबा दिया था, अब अमरीका की हिमायत के साथ फिर से पूरी होने लगी। यहूदी माशरे की बुनियाद, फलस्तीन में यहूदी हिजरत की आज़ादी और यहूदी फौज की तश्कील। वक्त आ चुका था कि सहूनी बरतानिया से अपने मामलात पूरी तरह से अलहदा कर लें। वो काम जो उन्होंने अपने तरीके से अंजाम दिया, फलस्तीन में बरतानवी फौज के मरकज किंग डेविड होटल को एक ऑपरेशन में मुकम्मल तबाह कर दिया गया। जिसके नतीजे में 60 बरतानवी अफसर मारे गए। बरतानिया अब समझ चुका था कि फलस्तीन में रहना उसके लिए सिवाय नुकसान के कुछ नहीं। 1947 में बरतानिया के नुमाइंदे ने अक्वामे मुत्तहिदा में ऐलान किया कि अब वो वक्त आ गया है कि अक्वामे मुत्तहिदा फलस्तीन के बारे में खुद फैसला करे।
It is for this reason that they have brought the problem before the United Nations, hoping that the General Assembly would be more successful in the search for an agreed settlement.
रूस के नुमाइंदे ने जो हल पेश किया वो बहुत सादा और वाज़ेह था। फलस्तीन की दो हिस्सों में तकसीम, एक यहूदी और दूसरा अरब।
элементарных прав еврейского народа объясняет стремление евреев к созданию своего государства.
रोमिको की तजवीज पर जनरल असेंबली में वोटिंग की जरूरत थी। ये वो मौका था जब अरबों ने खतरे को हकीकत में महसूस किया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी।
Have they acted or worked or helped in creating such a problem?
Certainly the question no.
29 November 1947 فلسطین کی تقسیم کا فیصلہ 33 موافق ووٹ 13 مخالف ووٹ اور 10 غیر جانبدار ووٹوں میں سے جنرل اسمبلی میں منظور ہو گیا اور فلسطین دو ٹکڑے ہو گیا۔ بڑا ٹکڑا یہودیوں کا تھا اور چھوٹا ٹکڑا اصلی مالکوں یعنی فلسطینیوں کا۔
My government have consequently decided to lay down the mandate and intend to complete the withdrawal of British forces from Palestine by the 1st of August 1948.
14 مئی 1948 فلسطین میں باقی ماندہ برطانیہ کے آخری فوجی بارش میں اپنے بحری جہازوں میں سوار ہوئے اور خاک فلسطین کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دیا۔ اس کے باوجود کہ انہوں نے آخری لحظے تک کوشش کی کہ ایک فاتح فوج کی طرح نظر آئیں، لیکن ایسے ہارے ہوئے مغموم افراد کی طرح جن سے خیانت ہوئی ہو، ان کیفیات کو کبھی بھی چہروں سے مٹایا نہ جا سکا۔ اب یہودی ایجنسی کے صدر بن گوریان کی باری تھی کہ صہیونیوں کے نئے حامی امریکہ کی بھرپور پشت پناہی کے ساتھ یہودی حکومت کی تشکیل کا اعلان کرے۔
ותעניק לעם היהודי מעמד של אומה בתחיות בתוך העמים. בתוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל.
فطری تھا، سب سے پہلا شخص جس نے اس نئی حکومت اور تاسیس کو رسماً قبول کرنا تھا ہیری ٹرومین امریکہ کا صدر تھا، ایسا کام جس کے لیے اقوام متحدہ میں امریکہ کے نمائندے نے زور دیا۔
and recognition has been requested by the provisional government thereof. The United States recognizes the provisional government as the de facto authority of the new state of Israel.
The United States? Yes. Paraguay? Yes. United Kingdom? Abstain.
South Africa? Yes.
The resolution of the Duck Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstentions.
ایک نیا کھیل، قبضہ، اور وہ بھی اکثریت کی رائے کو بہانہ بنا کر، اسے کہتے ہیں ڈیموکریسی۔